آسمانی سورے
عزیزان محترم، قرآن حکیم کے مختلف سوروں کے اجمالی تعارف پر مشتمل آسمانی سورے لے کر حاضر ہیں۔ ولی الحسن رضوی کا سلام قبول فرمائیں۔ سورہ تغابن میں سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے خداوند عالم نے ساتویں اور آٹھویں آیات میں بت پرستوں کے کفر و شرک کے کچھ دیگر ارکان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ دراصل مات کے انکار اور مخالفت کے ذریعے آسمانی ادیان کا انکار کرتے تھے، کیونکہ مات کا عقیدہ عقیدہ توحید پر مرتب ہوتا ہے۔ دین کے احکام، امر و نہی اور جزا و سزا، یہ سب اسی عقیدہ توحید پر استوار ہیں۔ پس مات کا انکار خود دین اور توحید کا انکار ہے۔ ظاہر ہے مات کا انکار ہی نبوت و رسالت کے انکار کے لیے علت اور بہانہ قرار دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ مات کے انکار کے بعد تبلیغ و ہدایت، تربیت اور تزکیہ اور بشارت و انذار کوئی معنی نہیں رکھتا۔ خدا فرماتا ہے، ان کافروں کا خیال ہے کہ انہیں قیامت میں اٹھایا نہیں جائے گا۔ اے ہمارے نبی، کہہ دیجئے، ہاں میرے پروردگار کی قسم، یقین جانو تم سب لوگوں کو دوبارہ ضرور زندہ کیا جائے گا، اور پھر تم نے جو کچھ بھی دنیا میں کیا ہے وہ سب تم کو بتایا جائے گا، اور یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے۔ لہذا اللہ، اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، کیونکہ اللہ تمہارے اعمال سے اچھی طرح واقف ہے۔ جی ہاں، جب تمام انسانوں کا قیامت کے دن پھر سے مبعوث ہونا یا قبروں سے اٹھایا اور زندہ کیا جانا مسلم ہے، اور یہ بھی مسلم ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، چھوٹی بڑی تمام باتیں جو انجام دی ہیں وہ اس دن لوگوں کے سامنے رکھ دے گا، تو لازم و ضروری ہے کہ سب لوگ اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر جو اس نے قرآن صامت اور ناطق کی صورت میں نازل کیا ہے ایمان لے آئیں، یعنی اس راہ مستقیم پر چلیں کہ جن کی طرف انہوں نے ہدایت و رہنمائی کی ہے، تاکہ کامیاب اور کامراہ ہوں اور قرب پروردگار نصیب ہو، پیش خدا شرمسار اور معذب نہ ہونا پڑے۔ اس کے بعد مزید وضاحت کے طور پر خدا نے اعلان کیا ہے کہ مبعوث ہونا قطعی اور یقینی ہے۔ یوم جم یعنی قیامت کے دن تمام لوگ جمع ہوں گے کہ خداوند عالم ان کے درمیان عدل و انصاف قائم کرے، جیسا کہ سورہ کہف کی آیت 99 میں بھی روز قیامت تمام لوگوں کے اکٹھا کیے جانے کی طرف اشارہ ہے۔ فجمعناہم جمع، اور جمع کرنے کا مقصد بھی قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے، کہیں ہے یقضی بینہم، ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، کہیں ہے یحکم بینہم، ان کے درمیان حکم لگائے گا، اور کہیں ہے یفصل بینہم، ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اور ان سب کا ماحصل یہ ہے کہ خدا ان کے درمیان عدل و انصاف قائم کرے گا۔ ذالک یوم التغابن، وہ دن ہار جیت یا حسد و پشیمانی کا دن ہوگا۔ سب محسوس کریں گے کہ ہم نے اپنے معاملے میں گھاٹا اٹھایا ہے۔ نیک کردار افراد بہشت بری پا کر خود کو جیتا ہوا محسوس کریں گے، اور بد کردار افراد جہنم میں پہنچ کر خود کو ہارا ہوا پائیں گے، لیکن نیکوکار افراد بھی بہشت کے درجات دیکھ کر اپنے معاملے پر افسوس کریں گے کہ اور بہتر، اور بہتر سے بہتر عمل کیوں نہ کیا، کہ اور زیادہ بلندی نصیب ہوتی۔ اور بد کردار افراد بھی خسارہ اٹھانے والے افسوس کریں گے کہ کاش اچھے کام کرتے اور خود کو جہنم کا حقدار نہ بناتے۔ بہر صورت سب مغبون یعنی خسارے میں ہوں گے، اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے دنیا کے بازار میں جو تجارتیں اور معاملات انجام دیے ہیں ان میں ان کو کیا ملا ہے۔ ایسے میں خدا فرماتا ہے، جو شخص اللہ پر ایمان رکھے گا اور نیک کام انجام دے گا، خدا اس کی برائیوں کو بھی چھپا دے گا اور اس کو اس بہشت میں جگہ عطا کرے گا جہاں درختوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بڑی ہی عظیم کامیابی و کامرانی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر سے کام لیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، وہی جہنم کے ساتھی ہوں گے اور اسی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ان کا بدترین انجام ہے۔
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔
اب اس کے بعد سورہ تغابن میں تمہیدی گفتگو ختم کرتے ہوئے اصل گفتگو شروع ہو رہی ہے، کیونکہ اس سورے میں جیسا کہ ہم نے عرض کیا، اصل غرض و مقصد لوگوں کو راہ خدا میں انفاق کے لیے تیار کرنا اور مشکلوں اور مصیبتوں میں جہاد و استقامت کی تشویق و ترغیب کرنا ہے۔ اس لیے پہلے مصیبتوں کی اصل و حقیقت سمجھائی گئی ہے، تاکہ مصیبت میں صبر و شکر کا جذبہ پیدا ہو سکے اور مومنین کا ذہن راہ خدا میں انفاق اور ایثار و قربانی کے لیے تیار ہو جائے اور کوئی کسی قسم کا عذر پیش نہ کر سکے۔ ارشاد ہوتا ہے، کوئی بھی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر یہ کہ خدا کے اذن یعنی منشاء الہی کے تحت، اور جو شخص صاحب ایمان ہے، اللہ اس کے دل کی ہدایت و رہنمائی کر دیتا ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ تو ظاہر ہے مصیبتوں کا منشاء الہی کے تحت آنا اسی مفہوم میں ہے کہ جس مفہوم میں خدا نے سورہ نساء کی 64 آیت میں فرمایا ہے کہ ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ خدا کی اجازت سے اس کی اطاعت کی جائے، یا ایک بے جان شے کے سلسلے میں خدا نے سورہ اعراف کی آیت 58 میں فرمایا ہے کہ سرزمین پاک میں اس کے پروردگار کی اجازت سے سبزے اگتے ہیں، بس کسی بھی عامل کا کوئی عمل یا کسی مؤثر کا کوئی بھی اثر خدا کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں ہے، سب منشاء الہی کے تحت ہے۔ اذن خدا کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی طرف سے رکاوٹ ایجاد نہ ہو، اور یہی اس کی طرف سے اجازت کی دلیل ہے۔ البتہ خیال رہے کہ یہ اجازت تشریعی یعنی جائز و مباح ہونے کے حکم اور معنی میں نہیں، بلکہ تخلیقی اور فطری ہے، اور ممکن ہے ظلم و زیادتی کی صورت میں ہو جو شرع میں جائز نہیں ہے۔ اسی لیے شرعی طور پر بعض مصیبتوں پر صبر و تحمل ممنوع ہے، بلکہ واجب ہے کہ آدمی اس کا دفاع کرے اور اس کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کرے، کیونکہ اپنی ناموس اور جان و آبرو کی حفاظت واجب ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے جس مصیبت کے تحمل کرنے اور صبر کرنے کی دعوت دی ہے، وہ موت اور بیماری وغیرہ کی مانند وہ مصیبت ہے کہ جس میں انسان کا اپنا کوئی بس اور اختیار نہ ہو، ورنہ جس مصیبت میں جہاد و استقامت کا حکم ہے اس میں تحمل اور بردباری بزدلی ہے اور ناجائز ہے، حتی الامکان استقامت لازم ہے۔ اور یاد رہے کہ مصیبت جو بھی آتی ہے خدا کے علم اور مشیت میں ہے، لہذا انسان نے اس مصیبت کے سلسلے میں اپنا دینی فریضہ ادا کیا یا نہیں، خدا یہی دیکھ رہا ہے، اور اسی کے ساتھ اور اسی کے مطابق وہ قیامت میں فیصلے کرے گا۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، حوادث کے سلسلے میں اللہ اس کے قلب کی ہدایت کر دیتا ہے، پس آنے والی ہر مصیبت سے اللہ واقف ہے۔ یہ یقین خود بندے کو آرام و سکون عطا کرتا ہے اور وہ اضطراب اور بے چینی کا شکار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد خدا نے اعلان کیا ہے کہ تم لوگوں کا فریضہ ہے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر انحراف کرو گے تو رسول کی ذمہ داری صرف واضح طور پر الہی پیغام پہنچا دینے کی ہے، یعنی وہ تمہارے انحراف کے ذمہ دار نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ تمہیں کسی کام کے لیے مجبور نہیں کرتے، ان کا کام صرف پہنچا دینا ہے، عمل کرنا نہ کرنا خود تمہاری ذمہ داری ہے۔
بس اتنا خیال ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت واجب ہے۔ اللہ کی اطاعت واجب ہے کیونکہ وہ اللہ ہے، اور رسول کی اطاعت اس لیے ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اس کا قول قول خدا ہے، اور خلاف ورزی کی تو اس کے تم خود ذمہ دار ہوگے، کیونکہ رسول کی خلاف ورزی خدا کی خلاف ورزی ہے۔ مگر رسول کی اطاعت بھی رسول خدا کی حیثیت سے ہوگی، خدا کی حیثیت سے نہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، اور اللہ کے سوا کسی کی بندگی جائز نہیں ہے۔ صاحبان ایمان کو صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے توکل اور بھروسہ نہ ہو تو اطاعت و بندگی کیسے کی جا سکتی ہے؟ اور پھر خداوند عالم نے مومنین کو انسانی زندگی کے ایک بڑے ہی خطرناک مسئلے سے خبردار کیا ہے کہ اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے، یا تم مومنوں میں بعض کی بیویاں اور بعض کے بچے تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے خبردار رہنا، یعنی خدا کی معصیت اور گناہ و جرائم میں ان کی اطاعت نہ کرنا، بیوی کی محبت یا اس کے برعکس شوہر کی محبت اور بچوں کی محبت تم کو خدا و رسول کی اطاعت سے غافل نہ کرے، کیونکہ ایمان نہ ہو تو ممکن ہے بیوی یا بچے راہ خدا میں انفاق، جہاد و قربانی یا دارالکفر سے ہجرت میں رکاوٹ ڈالیں، یا خود ایمان اور عمل صالح سے روکیں، یا لوگوں کے مال و منال میں چوری، رشوت یا گنا فروشی پر ابھاریں۔ ایسے میں مومنین ان کے عشق و محبت کے تحت خدا کی اطاعت سے ہرگز بے توجہی اور نافرمانی اختیار نہ کریں، ان کی خواہشوں کو خدا کی رضا و خوشنودی پر ہرگز ترجیح نہ دیں، اور اگر اس قسم کے آثار دشمنی ان کی طرف سے دیکھنے میں آئیں تو ان کو اگر معاف کر دیں اور ان کی غلطی کو بھلا دیں، اور صرف نظر کرتے ہوئے ہوشیار و خبردار رہیں کہ ان کے دھوکے میں نہ آئیں گے، تو گویا انہوں نے الہی اوصاف کے حامل ہونے کا ثبوت دیا ہے، کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارے مال و منال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے امتحان اور آزمائش ہیں، اور اس امتحان میں راہ اعتدال نہ کھلنے والوں کے لیے پیش خدا اجر عظیم ہے۔ بس جس حد تک بھی ممکن ہے اپنے امور میں خدا کو پیش نظر رکھنا چاہیے، تقوی کی راہ نہیں چھوڑنی چاہیے، گناہوں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ یہ تقوی کی پہلی علامت ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 102 میں بھی اسی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ تقوی کا جو حق ہے اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے، بس ارشاد ہوتا ہے کہ اس کی بات سنو، اطاعت کرو اور راہ خدا میں خرچ کرو، اسی میں تمہارے لیے خیر و بھلائی ہے۔ اور جو شخص خود اپنے ہی نفس کے لیے حرص اور بخل سے محفوظ ہو جائے وہی فلاح و نجات پانے والے ہیں، کیونکہ کنجوسی اور لالچ راہ انفاق میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اگر انسان خدا سے دعا کرے کہ اس کو اپنے لطف کا مرکز قرار دے اور وہ انفاق کی راہ پر چل سکے، تو کنجوسی اور حرص کی رذالتوں سے خود کو دور کرے۔ روایت میں ملتا ہے کہ فرزند رسول امام صادق علیہ السلام نے اول شب سے صبح تک پوری رات طواف خانہ کعبہ میں گزاری اور مسلسل یہی دعا کرتے رہے کہ خدایا میرے نفس کو بخل سے محفوظ رکھ۔ سوال کیا گیا کہ مولا آپ مسلسل یہی دعا فرماتے رہے، تو فرمایا نفس کے لیے بخل اور حرص سے زیادہ اہم کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اور اس وقت یہی آیت تلاوت فرمائی کہ جو لوگ اپنے نفس کو بخل سے امان میں رکھتے ہیں وہی کامراہ ہیں۔
اللهم رب النور العظيم رب